بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. پچھلے جمعے کو اس آیت کا مضمون باقی رہ گیا تھا. میں نے آپ حضرات سے وعدہ کیا تھا کہ اس آیت کی تفسیر انشاءاللہ اگلے جمعے کو عرض کروں گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دو پیغمبروں سے اپنے گھر کی تعمیر کرائی. جس کے گھر کے مزدور پیغمبر ہوں تو اس گھر کا کیا عظمت ہوگی. یہ ہے اللہ کی شان کہ جس کے گھر کے بنانے والے پیغمبر, اور پیغمبر میں بھی کیسا پیغمبر, حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. تعمیر کعبہ کے بعد حج کے لیے درخواست کی. ان پیغمبروں نے حج کے لیے درخواست کی کہ ربنا ارینا مناسکنا, اے ہمارے رب ہم کو حج کرنے کا طریقہ بھی بتا دیجیے. لہذا مفسرین لکھتے ہیں کہ حج کا جتنا بھی طریقہ ہے, کنکری مارنا, منا جانا, مزدلفہ جانا, عرفات جانا, یہ سب جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا, اللہ تعالیٰ نے سکھایا. اس کو محض تاریخ نہ سمجھو کہ یہ تاریخی چیز بس چلی آ رہی ہے. نہیں, مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کی تفسیر یہی کہ ہمارے رب ہم کو طریقۂ حج اور حج کے حدود, منا کے کیا حدود ہیں, مزدلفہ کہاں تک ہے, عرفات کا میدان کا حدود عربہ کیا ہے, یہ نشاندہی جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کی. وہ حکم خداوندی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا. خود بیت اللہ شریف پورے عالم میں وسط میں ہے. جس کو دیکھنا ہو میرے کمرے میں دیکھ لو, ایک نقشہ ہے پورا گولا, اس کے ٹھیک بیچ میں کعبہ بنا ہوا ہے. پوری دنیا کے چاروں طرف پرکار سے ناپ لیجئے, کیونکہ سرکار کا گھر ہے یہ. آپ پرکار سے ناپ کر کے دیکھیے, چاروں طرف سے برابر ٹھیک بیچ میں ہے. اور جبکہ وہاں پیمائش کے آلات نہیں تھے, سائنسی دور نہیں تھا. یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان عظیم و شان ہے, اور اسلام کی حقانیت کی اسلام سچا مذہب ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کعبہ شریف کا جگہ کو متعین فرمایا. لہذا جو حضرات حج کرتے ہیں ان کو سوچ لینا چاہیے کہ یہ سب ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے حج کر رہے ہیں. یہ آج کل بچو نہیں ہے, بچوں لوگ سن لیں, بچوں لوگ کہ یہ حج کے مناسب اٹکل پچو نہیں. ایک لطیفہ یاد آ گیا, فرانس میں ایک جزیرہ ہے ریونین, ایک گجراتی ہے 40-50 سال کا, اس کا نام بچو ہے. تو ایک گجراتی نے اس کے خیریت پوچھی کہ بچو تمہاری طبیعت کیم چو, بچو تمہاری طبیعت کیم چو. لطیفہ یاد آ گیا, اب دیکھو لطف آیا کہ نہیں بتاؤ. بھائی تھوڑا سا لطف بھی ملنا چاہیے مقرر. جب اگر کانوں کو کچھ مزہ نہیں آئے گا تو آدمی گھبرا جائے گا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہلا دیا کہ انک انت التواب الرحیم, آپ جو توبہ بہت زیادہ جلدی سے قبول فرماتے ہیں, بہت قبول فرمانے والے. اس کی وجہ آپ کی شان رحمت ہے, شان رحمت کا جس پر غلبہ ہوتا ہے وہ جلد معاف کر دیتا ہے. دنیا میں بھی دیکھ لیں آپ, جن پر شان رحمت کا غلبہ ہوتا ہے اگر ان سے دیکھو, اے آپ اس طرف بیٹھا کرو, ان سے آپ سے کہتا ہوں آپ وہاں بیٹھو, ذرا ان کو جگہ دے دو, ایک آدمی ادھر آ جاؤ, مجھ سے مل لینا آئیں گے. تو جو خط مجھے بھیجتے ہو مجھے سخت دکھ ہے اس کا, آپ کوئی دوسرا پیر تلاش کر لو, آئندہ سے مجھے خط مت لکھنا. جو شخص یہاں آئے اور اصلاح کی بات نہ پوچھے. ہمارے شیخ فرماتے تھے جس نے مٹھائی والوں سے مٹھائی نہیں لی، کباب والوں سے کباب نہیں لیا، تو اس کباب والے کی قدر نہیں تھی. ایسی جو اللہ والوں سے بھی دنیا مانگے، تعویذ مانگے، ہمیشہ پیسے، جو بھی اللہ کو اگر اس نے حاصل نہیں کیا، کبھی نہ پوچھے کہ اللہ کیسے ملتا ہے، تو وہ ظالم پھر خانقاہ میں رہتے ہوئے خانقاہ میں نہیں ہے. آنا جانا تو درکنار، اگر خانقاہ میں بھی ہے اور اللہ والا نہیں بنا اور اللہ والا بننے میں جان کی بازی نہیں لگائی، تو یہ شخص خانقاہ میں رہتے ہوئے خانقاہ میں نہیں ہے. بہت سے لوگ بیت اللہ میں ہیں، کعبے کے اندر، مگر کعبے میں نہیں ہیں بوجہ گناہوں کے. اور بہت سے لوگ کعبے سے دور ہیں مگر کعبے والے کو خوش رکھتے ہیں، اس لیے کعبہ ان کے ساتھ ہے. جب کعبہ والا ساتھ ہے تو کعبہ بھی ساتھ ہے. مدینہ پاک میں رہ کر اگر مدینے والے کی سنت کے خلاف زندگی ہے تو سمجھ لو مدینے میں رہ کر مدینے سے دور ہے. ایک 10,000 میل پر رہتا ہے، ہر قدم سنت کے مطابق چلتا ہے، وہ سنت پر عمل کی برکت سے اس مدینے والے کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہیں. اس لیے بعض لوگوں کو خواب بہت نظر آتا ہے. ایک صاحب تھے جو مجھے بتایا کہ مجھ کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت ہوتی ہے. میں نے کہا لیکن تم نے نہ داڑھی رکھی اور تم سگریٹ بھی پیتے ہو، یہ زیارت تمہارے لیے قیامت کے دن کام نہیں آئے گی اگر تم نے سنت پر عمل نہیں کیا، کیونکہ سنت سے جنت ملے گی، زیارت سے نہیں جنت ملے گی. زیارت تو ابو جہل نے بھی کی ہے لیکن بات نہیں سنتا تھا. تم تو خواب کی زیارت پر ناز کرتے ہو، ان آنکھوں سے زیارت کی تھی ابو جہل نے اور عبیہ ابن خلف نے اور کتنے منافقین نے، لیکن ایمان نہ لانے سے زیارت مفید نہیں ہوگی. اس لیے دوستو عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی کو زیارت نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، مگر اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بنا لو. اتنی بڑی نعمت جس کو عطا ہو کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، پھر وہ ظالم داڑھی نہ رکھے اور وہ ظالم سنت پر نہ چلے، بتاؤ ناشکری ہے نہیں. یہاں پر ایک مسئلہ عرض کرتا ہوں کہ چونکہ داڑھی رکھنا چاروں اماموں کے نزدیک واجب ہے، کٹانا اور منڈانا اور کٹانا دونوں حرام ہے، اور قیامت کے دن اس کی شفاعت میں خطرہ آ جائے گا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ میری شکل میں تم کو کیا عیب نظر آئی، تم نے میری جیسی شکل نہیں بنائی، تو کیا جواب دو گے؟ اور دنیا کی تاریخ، شاہ ایران کے دو سفیر جب گئے تھے تو داڑھی نہیں تھی، بڑی بڑی موچھ تھی، آپ نے منہ پھیر لیا، آپ کو تکلیف ہوئی، تو داڑھی منڈانے سے، بڑی بڑی موچھ رکھنے سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی زندگی میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت مضبوط روایت ہے. لہذا قیامت کے دن اگر آپ نے شفاعت کی درخواست کی اور بغیر داڑھی رکھے ہوئے مرے اور آپ نے منہ پھیر لیا تو کہاں جاؤ گے؟ بتاؤ ان گالوں سے کیا فائدہ ہے؟ یہ گال تو کیڑے کھا لیں گے قبر کے اندر، یہ گال بھی نہیں رہیں گے زمین پر. یہ دونوں زمین ہے، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باغ لگا لو اور مصیبت سے بھی بچ جاؤ گے. صبح صبح تین تین کوٹ، ایک کوٹ ڈبل کوٹ اور کھوٹی اکھاڑ کوٹ، یہ سب مصیبت سے بھی بچ جاؤ گے اور صورت بھی اچھی معلوم ہوگی اور آپ کا ہیبت اور روب بھی ہوگی. میرے شیخ سعد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر ہندوستان کے مسلمان دو کام کر لیں تو پورا ہندوستان بلا جنگ فتح ہو جائے گا، ایک داڑھی رکھ لیں، ایک نماز پڑھ لیں. جب ہر وقت مسجدوں میں لاکھوں مسلمان جائیں گے اور داڑھیاں سب کی ہوں گی، ٹوپیاں ہوں گی، تو ہیبت پڑ جائے گی. ابھی 1,000 سکھ اگر ابھی یہاں سے گزر جائے سڑک سے تو سب کہیں گے ارے سارا سکھستان بن گیا کیا، کراچی میں کہاں سے اتنے سکھ آ گئے، چونکہ سب کی داڑھی پگڑی ہے. وضع اور کلچر اور تہذیب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ ہیبت بہت ہے. میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ جنگل کے شیروں کو میں نے دیکھا، شیر ببر کی داڑھی تھی پوری اور شیرنی کی نہیں تھی. اب میں ابھی پوچھوں گا کہ یہ بتاؤ آپ لوگ شیر بننا چاہتے ہو یا شیرنی؟ جلدی بتاؤ بھائی، کیا بننا چاہتے ہو بھائی؟ شیر. تو دیکھ لو دنیا میں کوئی شیر ایسا نہیں جس کے داڑھی نہ ہو. لیکن میں ایک مسئلہ یہ بھی بتاتا ہوں اپنا، میں کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا حرام سمجھتا ہوں. یہ کہتا ہوں آپ کی عزت اکرام کے لیے کہ آپ باعزت ہو جائیں اور اللہ کے یہاں پیارے بن جائیں. میں محبت سے، خلوص سے کہتا ہوں اور پیار میں کمی نہیں کرتا ہوں. آ کے دیکھ لو اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے داڑھی نہیں، میں ان کو گلے لگاتا ہوں، پیار کرتا ہوں، معانقہ کرتا ہوں اور ان کو اپنے سے بھی افضل سمجھتا ہوں. کیوں؟ کہ آج نہیں ہے کل ہو جائے اور پھر اللہ کا ولی ہو جائے.
بات سنانا دین کی تو واجب ہے مگر حقیر سمجھنا حرام ہے. اس لیے آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ جب میں کوئی ایسی بات کہوں تو جن کے داڑھی نہیں ان کو خبردار حقیر مت سمجھنا، بلکہ اور ان کے لیے دعائیں مانگنا کہ اے خدا جیسے تو نے ہم کو دی ہے میرے ان دوستوں کو بھی عطا فرما دے. اے تو اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، تم کو بھی محبت کہیں مصہ نہ بنا دے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے خود ہر طرف سے آپ کو انعام عزت دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو یہ چند باتیں اسی لیے عرض کر دیتا ہوں کہ بعد میں پھر یاد بھی نہیں رہتی، کچھ مسئلے بھی بتا دیتا ہوں جس کے لیے میرے پاس ٹیلی فون آتے رہتے ہیں. ایک خاتون نے ٹیلی فون کیا ہے کہ میرا شوہر ٹی وی نہیں چھوڑ رہا ہے اور خانقاہ میں برابر جاتا ہے، اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ آج ہی سب لوگ چھوڑ دیں گے، میں بھی خوب سمجھتا ہوں، من خوب میشین آسم پیرانے پار سارا میں بھی پہچانتا ہوں، لیکن ہم اپنا کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ، میرا تو ثواب انشاءاللہ لگ جائے گا، مگر ہم اکرام و محبت سے پیش کرتے ہیں کہ ٹی وی کا دیکھنا اس لیے حرام ہے کہ اس میں عورتیں غیر مردوں کو دیکھتی ہیں اور مرد لوگ گھر کے غیر عورتوں کو دیکھتی ہیں، دونوں حرام ہے یا نہیں بتاؤ؟ کیا اس میں شک ہے؟ ہمارے گھر کی بیٹیاں بہو مائیں بہنیں غیر مردوں کو ٹی وی پر دیکھتی ہیں، کبھی چڈی پہن کر باکسنگ بھی دیکھتی، جبکہ ناف سے گھٹنے تک چھپانا فرض ہے، مرد کو بھی جائز نہیں کہ کسی مرد کے ناف سے گھٹنے تک دیکھ لے، حرام. اور یہاں عورتیں بیٹھی ہیں اور باکسنگ دیکھ رہی ہیں، کشتی دیکھ رہی ہیں. بعضے لوگ کہتے ہیں صاحب ٹائم پاس ہو جائے گا، ٹائم نہیں پاس ہوتا، ٹائم فیل ہوتا ہے. اللہ کی ناراضگی میں جو وقت گزرتا ہے اس سے بہترین کوئی وقت نہیں ہے. جب ٹی وی نہیں تھا آج سے 100 برس 50 برس پہلے، کیا وہ لوگ سب قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ مرے نہیں وہ لوگ، ٹائم نہیں پاس ہوا ان کا. اور ایک مسئلہ اور بھی ہے، کہتے صاحب ہم نہیں رکھتے تو ہمارے بچے دوسرے محلے کے گھر میں چلے جاتے ہیں ٹی وی دیکھنے کے لیے. تو میں کہتا ہوں واہ اچھا جواب ہے، یہ جواب تو ایسا ہے کہ زہر جوڑیا بازار میں ملتا ہے، بچے جاتے ہیں جوڑیا بازار کھانے، تو میں نے زہر لا کر جوڑیا بازار سے گھر میں رکھ دیا تاکہ آسانی سے کھا کے مر جائیں. کسی نے کیا ایسا؟ اس کے باوجود دیکھتے ہیں وہ گنہگار ہوں گے. جتنا ہم سے بن سکے اتنا تو کر لو، مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں، جز عمل قبر میں کوئی بھی تیرا یار نہیں، کیا قیامت ہے کہ تو اس سے خبردار نہیں، کوئی کام نہیں آئے گا. اس لیے اپنی اولاد کو جو نیک نہیں بناتا، جو اولاد کو نمازی نہیں بناتا، اولاد کو اللہ والا نہیں بناتا، اولاد کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنانے کے لیے رو رو کی دعائیں نہیں مانگتا، بزرگوں کے پاس نہیں لے جاتا، ایسے لوگ سن لو، ایسے لوگوں کی اولاد اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی کے عذاب میں ماں باپ کا نافرمان بنا دیتے ہیں، پھر وہ دعائیں کرتے ہیں کہ خدا ایسی اولاد کو مار دے، موت دے دے. یہ بتا رہا ہوں، ایک صاحب زکوٰۃ لینے آئے جن کی لڑکے سب ڈپٹی سیکرٹری سے کم نہیں تھے، 10,000 تنخواہ. آج سے 40 سال پہلے کا واقعہ بتا رہا ہوں، ناظم آباد میں. 15 سال تو یہاں آئے ہوئے ہوا، 10 سال اور سن لو، 25 سال پہلے کا واقعہ. تو میرے دوست نے کہا کہ آپ کیوں زکوٰۃ مانگنے آئے ہو، تمہارے لڑکے تو سب بڑے 10,000 تنخواہ ڈپٹی سیکرٹری کے پوسٹ پر ہیں. کہنے لگے وہ ہم سے کہتے ہیں کہ ابا جان آپ 12 بجے رات تک گیٹ پر کھڑے رہیے چوکی دار کی طرح، جب ہم سنیما دیکھ کر اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ آئیں گے پھر گیٹ بند کر کے آپ سوئیں گے. اس لیے میں وہاں سے نکل آیا کہ میں اتنی ذلت کے ساتھ ان ظالموں کو میں نے زمین بیچ بیچ کر کے، پلاٹ بیچ کر کے امریکہ تک پڑھایا، اب وہ ہمیں چوکی دار کی طرح سمجھ رہے ہیں. تو میری غیرت نے ہی کہا کہ زکوٰۃ مانگ لو، ایسی نالائق اولاد کا کہ روٹیوں سے استعفا. لیکن انہوں نے کہا کہ آپ چلیے میرے بیٹوں کو میرا حق سکھائیے کہ باپ کا کیا حق بنتا ہے. وہ بہت تیز آدمی تھے، کسی سے ڈرتے نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ میں آپ کا حق آپ کے بچوں کو، ابا کا حق بچوں کو سکھانے کے لیے چل سکتا ہوں، مگر میرا ایک سوال ہے کہ آپ نے رب العالمین کا حق کبھی اپنے بچوں کو سکھایا؟ ابا کا حق تو سکھانے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے ربا کا حق سکھایا؟ یا امریکہ تک ڈگری اور گریجویشن کے لیے ان کو بھیجا آپ نے؟ کبھی آپ نے ان کو کچھ اللہ کا جس نے پیدا کیا جو جب آپ کی محنت نہیں ہوئی کہ رب العالمین کی یہ لوگ فرما بردار بن جائیں تو اس کا عذاب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کو نافرمان کر دیتے ہیں. تجربہ کر کے دیکھو, جو باپ اپنے بچوں کو نیک بنانے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کو ماں باپ کا نیک بنا دیں گے اور فرما بردار بنا دیں گے. یہ یاد رکھیے اس چیز کو. تو ایک مسئلہ یہ بتاتا ہوں کہ جس کے پاس جو لوگ یہاں آتے ہیں سنتے رہتے ہیں کہ ٹی وی کا دیکھنا بھی حرام, دوستو قبر میں کہاں سے کون سی ٹی وی لے جائے گا؟ مان لو 8-10 سال آپ نے اچھے پاس کر لیے, دل بہلا لیا کرکٹ وغیرہ دیکھ کر, کوڑا کرکٹ اٹھا لیا. کرکٹ کیا ہے؟ کوڑا کرکٹ ہے. لیکن قبر میں کیسے دن پاس ہوں گے؟ جو زمین کے اوپر مالک کو یاد رکھتا ہے, اللہ کو خوش رکھتا ہے, تو زمین کی جی نیچے اللہ تعالیٰ خود اس کا ساتھ دیں گے. جس نے زمین کے اوپر اللہ کو خوب یاد کیا, قبر میں جاتے ہی دیکھ لینا کہ اللہ تعالیٰ کتنا پیار اس کا لیں گے کہ جب تم زمین کے اوپر تھے تو تم نے اپنے بال بچوں کے, تجارت کے اور ماں باپ کے, پڑوسیوں کے سارے حقوق تعلقات میں گھرے ہوئے, مگر پھر بھی ہم کو نہیں بھولے. وقت پر نماز پڑھا کرتے تھے اور روزہ رکھتے تھے اور مجھے یاد کرتے تھے, تلاوت کرتے تھے. آج ہے میرے بندے, جب تم تن اکیلا آ گیا زمین کے نیچے, میں تجھے کیسے چھوڑ دوں؟ تو نے مجھے کثرت تعلقات میں یاد رکھا, میں تجھے اس بے کسی میں کیسے چھوڑ دوں؟ اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ اے ایمان والو, اذکر اللہ فی الرخاء, جب آرام میں رہو تو اللہ کو یاد کرو, یذکرکم فی الشدہ, تو تم کو تکلیف میں اللہ تعالیٰ یاد رکھیں گے. لیکن ہم لوگ جب گردے میں پتھری پڑتی ہے اور گردے پھر ہوتے ہیں, کینسر ہوتا ہے, تب یا اللہ کرتے ہیں, اور جب چین میں ہوتے ہیں تندرستی کے ساتھ تو وی سی آر اور ڈنگی فلمیں اور ٹی وی اور بدماشیاں سوچتی ہیں. دیکھو اس حدیث کے خلاف ہے یار. اذکر اللہ فی الرخاء, اے ایمان والو آرام میں جب رہو تو اللہ کو یاد کرو, یذکرکم فی الشدہ, تو تم کو اللہ تعالیٰ تکلیف میں یاد رکھیں گے. ایسی وی سی آر, ننگی فلمیں, جشنٹینا, یہ جتنی خبیث چیزیں ہیں, یاد رکھو تمہارے بچوں کو آوارہ کر دیں گے یہ چیزیں. تم بھی اللہ سے نافرمان بنو گے اور اولاد بھی نافرمان بن جائے گی جب ننگی فلمیں دیکھے گی. تو بھائی بہن کے تعلقات بھی خراب ہو سکتے ہیں. باہر کی لڑکیوں کا, کسی کی بیٹیوں کا بھروسہ نہیں. کتنے کیریکٹر اور اخلاق خراب ہوتے ہیں, اس کی حد نہیں. اس لیے میرے شیخ شاہ راؤ حق صاحب دامن برکاتہم فرماتے ہیں کہ ٹی وی سانپوں کا پٹارا ہے, تو پھر ڈشنٹینا کتنا بڑا پٹارا ہوگا. ایک سانپ نے آج نہ کاٹا, دوسرا کاٹ ہی لے گا. سوچنے کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں عکس ہے تصویر نہیں. اگر تالاب یا دریا میں کسی عورت کا عکس پڑ رہا ہو تو اس عورت کو دیکھنا جائز ہے وضو کرنے والے صوفی صاحب کے لیے؟ یاد رکھو, عکس ہو یا تصویر, کچھ بھی ہو, کسی عورت کو جائز نہیں غیر مردوں کی تصویر یا عکس دیکھنا, اور مردوں کے لیے جائز نہیں عورتوں کو دیکھنا ٹی وی کے اس پر اسکرین پر. کیا ہے اندازے سے بول گیا, انگریزی سے ہی نکل گئی. ایسی مووی وغیرہ بنانا اور ایسی دعوتوں میں شریک ہونا بھی حرام ہے جہاں تصویریں کھینچی جا رہی ہوں, جہاں مووی بن رہی ہو. سمجھ لو بے غیرتی کی حد نہیں ہے کہ اپنی بہو بیٹی کی تصویریں غیر مردوں کھینچ رہے ہیں نونڈے نوجوان کیمرہ لیے ہوئے اور وہ تمام دنیا بھر میں اس کی نمائش ہو رہی. آہ, ایک زمانہ تھا ہندوستان میں کہ ہندو کی بیوی کو وہ کوئی دیکھ لیتا تھا تو سر کے پسینے آ جاتے تھے اس کو, اور بیچارے غریب پانی بھرنے جائیں تو ایک دم چادر سے اپنا منہ چھپائے ہوئے. آج ہماری مسلمان اور ایمان کے یہ تقاضے اور یہاں کے حالات کو دیکھتا ہوں تو دل روتا ہے. لیکن جو نہیں کہے گا اس کو تو پکڑا جائے گا. ہم کہہ رہے ہیں آپ لوگوں سے, ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں, عمل کرنا چاہے کوئی عمل کرے, لیکن میں دعا یہی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بھی دے دے, عمل کی توفیق بھی دے دے. آپ دیکھو تلاوت کرو, اللہ والوں کے حالات سنو, اور ٹائم پاس نہ ہو تو میرے پاس آ جاؤ خانقاہ میں, یا جو قریبی بزرگ ہو وہاں چلے جاؤ. بزرگوں کے حکایات, شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت صحابہ پڑھ کے سناؤ, تسبیح لے کے بیٹھو, اللہ اللہ کرو. ایسا ٹائم پاس ہونا جس سے نافرمانی اور خدا کے عذاب کا راستہ طے ہو رہا ہو, یہ کیسا ٹائم پاس ہو رہا ہے کہ دوزخ کے تمام اعمال اکٹھے کیے جا رہے ہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خدا دوزخ سے بھی بچا اور دوزخ میں لے جانے والے اعمال سے بھی بچا. دیکھو دوستو یہ نہیں وجہ اللہ دوزخ سے پناہ دے, نہیں دوزخ سے بھی پناہ مانگو, لیکن الفاظ حدیث سن لیجئے, اللہم انی اسألک الجنت وما قرب الیہا, اے خدا میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں. یہ دعا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے, اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں, وما قرب الیہا, اور جنت میں لے جانے والے اعمال بھی مانگتا ہوں, واعوذ بک من النار, اور جہنم کی آگ سے پناہ چاہتا ہوں, اور دوزخ میں لے جانے والے اعمال سے بھی پناہ چاہتا ہوں. یہ دعا پڑھ کر دیکھو انشاءاللہ پھر خود ہی دل بھاگنے لگے گا کہ ماں نکالو اس ٹی وی کو, ٹی وی کو نکالنا ہو تو کس کے ہاتھ بیچیں؟ اہل فتاوی کی تحقیق یہ, جس سے خریدا ہے اسی کو بیچ دو, اور جتنے میں خریدا ہے اس سے کم میں دو, برابر کا دو, زیادہ میں مت دو, تاکہ اس سے نفع نہ آئے حرام آمدنی سے. سمجھ گئے آپ لوگ؟ جس سے خریدا ہے اسی کو دو, اور کتنے میں دو گے؟ جتنے میں خریدا یا کم میں دو, کیونکہ اب یہ وہ سیکنڈ ہینڈ ہو گیا, کم میں دے دو. اور اس سے اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ محلے میں اطلاع کرو کہ آج میں شیطان کو مارنے والا ہوں, اور ٹی وی رکھو اور وہاں گھاس بھوسا اخبار رکھ کر آگ لگاؤ, پہلے پتھر سے پٹائی کرو, پتھر سے مارو, کنکری مارو, جیسے شیطان کو کنکری حاجی لوگ مارتے ہیں, اس کے بعد اس کو آگ لگا دو. دیکھو حرام خوشیوں پر ایک اللہ والے کا شعر, ایک ہی مصرع یاد ہے, خوشی کو آگ لگا دی خوشی خوشی ہم نے, جس خوشی سے اللہ ناخوش ہو, میرے پیارے دوستو درد بھرے دل سے اختر کہتا ہے, واللہ جس خوشی سے اللہ ناخوش ہو یہ خوشی لعنت کی خوشی ہے, اس خوشی کو خوشی خوشی آگ لگا دو. اس لیے میرا وہ اردو شعر کہ ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا ہے دوستو ناراض ہوتا ہے. ابھی ایک مسئلہ اور بتا دیتا ہوں, کیونکہ پھر بعد میں یاد نہیں رہتا, جب تفسیر شروع ہوتی ہے پھر یاد نہیں رہتا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ پیجامہ میں گھیر نہیں ڈالتے, پیجامہ چست ہوتا ہے, جیسے علی گڑھ کاٹ یا عربی پیجامے وہاں کے جو اس قسم کے ہوتے ہیں جس میں گھیر نہیں ہوتا, گھیر سمجھتے ہیں یعنی یوں زیادہ ہو تو چمنٹیں بن جاتی ہیں تو آگا پیچھا محفوظ ہو جاتا ہے, اور اگر گھیر نہیں ہوتا تو پھر آگے پیچھے کے اعضا کی بناوٹ نظر آتی ہے, خاص کر جن کے کرتے ململ کے ہوتے ہیں باریک, اور خاص کر جن کی بنیائن چھوٹی ہوتی اٹھ جاتی ہے. رکوع کے حالت میں دیکھو بنیائن میں ناف کے پورے گھیرے تک چھپانا, ناف کے سامنے سے لے کر پورا گھیرا چھپانا فرض ہے گھٹنے تک. اب اگر رکوع میں گئے اور ناف کا کھل گیا, بنیائن چڑھ گئی اوپر, اور ململ کا کرتا ہے تو ناف کے نیچے بھی نظر آ رہا ہے اور پیچھے بھی نظر آ رہا ہے, بنیائن میں اور پیجامے میں فاصلہ, پیٹھ ننگی نظر آ رہی ہے, نمازی نہیں ہوگی. ایسے ناف کے گھیرے سے لے کر گھٹنے تک چھپانا فرض ہے, فرض کا تاریخ سے کیسے نماز ہوگی؟ اور اگر پنکھا چل گیا اور نیچے کا دامن اٹھ گیا تو کوئی چیز بھی آپ کو لٹکی ہوئی ہر طرف نظر آئے گی. یہ کیا بات ہے؟ خربوزہ دیکھنا جائز ہوگا آج سے؟ دونوں ٹانگوں کی اس طریقے سے اس کا دیکھنا بھی حرام ہے, دکھانا بھی حرام, دیکھنا بھی حرام. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ جن کے گھیر نہ ہو لمبے, وہ کرتے موٹے پہنے اور لمبے پہنے, اور بنیائن لمبی رکھیں, اتنی لمبی بنیائن ہو کہ رکوع میں جاتے ہوئے اس میں بنیائن میں پیجامے میں فاصلہ نہ ہو, اور گھیر بنا لیا جائے گھیر, ورنہ کم سے کم کرتا تو لمبا پہنے اور کرتا موٹا ہو. پھر اگر باریک کرتا پہننے کا شوق ہے تو پھر سمجھ لیجئے بنیائن خوب لمبی ہو, اور اس کے ساتھ اس میں گھیر ہر صورت سے ضروری ہے, ورنہ بنیائن جس وقت کرتا اتارے گا اور کسی ضرورت سے, یا کرتے کا دامن اٹھ گیا ہوا سے, تو پھر آگے پیچھے کی چیزیں, شریعت کا مسئلہ ہے کہ جب حجم نظر آئے کسی چیز کی بناوٹ تو گویا اس نے اس کو دکھا دیا اور دیکھ لینے والے نے دیکھ لیا, اور اس صورت میں تو کلر بھی نظر آتا ہے, جلد کی کھال بھی نظر آتی, گویا کہ اس نے دکھا ہی دیا. ایسی ٹخنا چھپانا جس کو دیکھو, مولوی لوگوں کی بازیں جو تربیت یافتہ نہیں ہیں, ٹخنا چھپا دیکھیں گے آپ, رمضان میں دیکھ لو چندہ منگنے والے جب آتے ہیں, ٹخنا چھپانا حرام ہے. شرح بخاری فتح الباری میں ابن حضرت قلانی نے تحقیق لکھی کہ ٹخنا چھپانا حرام, اگر حرام نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا حصہ ٹخنے سے چھپے, ٹخنا چھپے گا اتنا دوزخ میں جلے گا, ما اسفلا من الکعبین من الازار فی النار, بخاری شریف کی حدیث. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہی دیکھا فتح الباری میں بخاری شریف کی شرح میں، آج ہی میں نے دیکھا جلد نمبر 10 میں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ لا تسبل، ٹخنا مت چھپایا کرو، ان اللہ لا یحب المسبلین، ٹخنا چھپانے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا. آج ہی یہ روایت تازی دیکھی ابھی صبح کے وقت میں کہ ایک صحابی سے آپ نے فرمایا، معلوم ہوا اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے دوستوں کو نیکی کی بات کی تلقین کرنا بھی سنت ہے. یہ تھوڑی کہ دوست جیسے چاہیں رہیں، بس ہم کو سلام کر لیا اور حضرت دعا کیجیے گا بس. ہمارا فرض ہے کہ میں آپ لوگوں کو وہ بات سناؤں جو کہ اللہ خوش ہو جائے، اور جس سے اللہ ناراض ہو اس سے منع کرنے کی میں بھی مہم چلاتا ہوں. مچھر اگر آپ کو کاٹ رہا ہو اور میں مچھر کی ٹکیاں جلا دوں آپ کے کمرے میں لا کر، پھر آپ شکریہ ادا کریں گے یا نہیں؟ اور اگر مچھر دانی دے دوں تو پھر اور شکریہ ادا کریں گے؟ تو یہ نافرمانی کیا ہے؟ یہ بھی مچھر سے کھٹمل تو ذرا سا خون لے لے گا، اور یہ نافرمانیاں تو ہمیں کہاں دوزخ میں کہاں لے جائیں گے. اس لیے یہ روایت کیسی عجیب و غریب ہے، لا تسبل، اے صحابی ٹخنا مت چھپا، ان اللہ لا یحب المسبلین، اللہ تعالیٰ ٹخنا چھپانے والوں سے محبت نہیں کرتا. کتنی بڑی نقصان کی بات ہے. آج سے امید ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے ٹخنے کھولے رکھیں گے. اگر شوق ہے تو موزہ پہن لو، سفید موزہ. اب میں تفسیر عرض کرتا ہوں، کافی وقت نکل گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر نے دعا کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ایک نبی بھیجئے میرے اسی خاندان میں جو ہمارا ہے یہاں، فیہم انہی لوگوں میں، اہل قریش میں، سادات میں، فیہم منہم انہی لوگوں سے. مفسرین لکھتے ہیں کہ اسی لیے اگر اللہ والوں کے خاندان کے بچے، بزرگوں کے خاندان کے بچے عالم ہوتے ہیں ان سے زیادہ فیض پہنچتا ہے، کیونکہ امت ان کے باپ داداؤں کو جانتی ہے کہ یہ فلاں کے فلاں ہیں. اور معزز لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے 10-7 بچے ہیں، 5 بچے ہیں تو کسی کو عالم بنا دو. کیوں لوگ جانتے ہیں بھائی بڑے خاندان کا بیٹا جو عالم ہوا ہے اس کی آج تقریر ہے، لیکن بڑے جو لوگ ہیں معزز لوگ وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر ان کے 5 بچے ہیں تو 4 بچے جو اول پاس ہو رہے ہیں ہر ہمیشہ فرسٹ ڈویژن، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، تو اس کو فرسٹ ڈویژن تو امریکہ تک بھیجتے ہیں، اور جس کو دیکھا ہر سال میٹرک میں فیل ہو رہا ہے، دماغ کمزور ہے، تو کہتے ہیں اس کو حافظ جی بنا دو، یا اندھا پیدا ہوا تو اس کو حافظ جی. کنڈم مال اللہ اور رسول کے لیے، کنڈم مال جو تمہارے کام کا نہ ہو اس مال کو، حالانکہ چاہیے تھا کہ جو سب سے اچھا لڑکا ذہن اور دماغ کا ہوتا اس کو اللہ تعالیٰ پر پیش کرتے کہ خدا میں اپنے اس بیٹے کو آپ کے دین کے لیے، جس پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نبوت طائف کے بازار میں، احد کے دامن میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نبوت جس دین کی خاطر بہا آپ کی محبت میں، ہم اپنے بیٹے کو جو سب سے اعلیٰ دماغ والا ہے اس کو آپ کے دین کے لیے پیش کرتے ہیں. مگر آج الٹا معاملہ ہے. ایک تھانے دار نے کانپور میں اپنی ماں کے معاملے میں بریانی پکا کر پیش کی طلبہ کے لیے، حکیم الامت کا مدرسہ جامع العلوم کانپور. جب لڑکے بریانی کھانے لگے تو وہ تھانے دار خود کھلا رہا تھا، ذرا تواضع بھی تھی اس میں، کسی مدرسے کی روٹی کھائی ہوئی تھی، بچپن میں پڑھا تھا کہیں، خیراتی روٹی، اس کا اثر یہ تھا کہ اس میں تواضع کی شان تھی. ایک لڑکے سے کہہ رہا تھا، وہ سن لیا اس نے کہ یار ایک مہینے کے بعد، کئی مہینے کے بعد بریانی ملی، اب کس کی اماں کم مرے گی، جلدی دعا کر پھر کوئی جلدی کہ کسی کی ماں مرے تو بریانی ملے. اس تھانے دار نے سن لیا، اس نے حکیم الامت سے جا کر شکایت کی کہ آپ کے طلبہ کے اخلاق یہ ہیں، ایسے اخلاق والے طلبہ یہ مولوی بنیں گے تو کیا کریں گے. حضرت ہنسے، فرمایا یہ ان کا قصور نہیں آپ کا قصور ہے، کیونکہ آپ لوگ جب شادی بیاہ کرتے ہو، خوشی کرتے ہو شادی بیاہ، تو تحصیلدار، ڈپٹی کمشنر کو بلاتے ہو، طالب علموں کو نہیں پوچھتے ہو. جب کوئی مرتا ہے تب طالب علموں کو پوچھتے ہو. تو یہ ظالم طالب علم موت کی تمنا نہ کریں گے تو کیا تمہاری شادیوں کی تمنا کریں گے؟ اگر تم اپنی شادی بیاہوں میں ان کو پوچھو تو یہ روزانہ دعا کریں گے اللہ پھر کسی کے لڑکے کی شادی ہو. لیکن یہ بیچارے جانتے ہیں کہ جب کوئی مرے گا یا مرے گی، جبھی ہمیں بریانی ملے گی، سمجھ گیا؟ کوئی مرے گا، کوئی مرے گی، تب ہم کو بریانی ملے گی. تو اس لیے بیچارے تو تھانے دار نے کہا واقعی رونے لگا, اس نے واقعی میری نالائقی, ہم لوگوں کی نالائقی کہ ہم غریب طالب علموں کو جب پوچھتے ہیں جب کسی کو موت آئے, خوشیوں میں نہیں پوچھتے. ہمارے شیخ نے جب اپنے بیٹے کی شادی کی تو بیت العلوم سے طلبہ ہم لوگوں کو 5 میل سے بلایا, ہم سب لوگ گئے حضرت کے کھانے کے لیے. غریب طالب علموں کو, تمام طالب علموں کو, امیر ہو غریب, پہلے مقدم کیا, فرمایا پہلے طلبہ کو کھلاؤ پھر ہم لوگ کھائیں گے. حضرت نے فرمایا پہلے طالب علموں کو کھانا کھلاؤ پھر ہم لوگ کھائیں گے. سبحان اللہ, یہ تھے, یہ اللہ والے تھے. اور شان یہ تھی کہ نمک بھی نہیں کھاتے تھے مدرسے کا. جب پھول پور سے بیت العلوم سرائے میر 5 میل جاتے تھے بخاری شریف پڑھنے تو آٹا اختر کو حکم ہوتا تھا, آٹا لے لو اور نمک مرچا پیاز لے لو اور چلو گوشت بھی خرید لو راستے میں, اور وہاں پکوا لیتے تھے. مدرسے کی لکڑی سے نہیں پکواتے تھے, جب لکڑی جل کے انگارے رہ جاتے تھے بیکار, ان انگاروں پر اپنا کھانا پکوا لیتے تھے. یہ ایسے اللہ والوں کی صحبت اختر کو نصیب ہوئی. میاں مدرسہ یہ جنت بھی پہنچاتا ہے, اگر مدرسے میں خیانت اور تقویٰ نہ کیا اور مدرسے کے مال کو غلط استعمال کیا تو یاد رکھو یہی مدرسہ دوزخ میں ڈالے گا. پیٹ میں پتھر باندھ لے محتمی میاں مولوی, لیکن شریعت کے حکم کے مطابق استعمال کرو, جہاں جیسا جس نے جس کام کے لیے دیا, جس کام کے لیے جس نے طلبہ کے لیے دیا اس کو طلبہ پر خرچ کرو. زکوٰۃ کا مال تو طالب علموں کا حق ہے, جہاں جس مقصد کے لیے دیا اس کو یا تو اس سے پھر اجازت لو, پوچھ لو اس سے, اور وہ مقصد بھی جب پورا ختم ہو جائے, اس میں ضرورت نہ ہو, بے ضرورت ختم, اب پوچھ لو کہ میں آپ کو واپس کر دوں یا میں کسی اور کام میں استعمال کروں. تو ان حضرات نے جو دعا کی اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی محتمیم یا علماء دین دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری اولاد میں بڑے بڑے علماء پیدا فرما تو سنت ابراہیمی وعدہ کر رہے ہیں. یہ مت بدگمانی کرو کہ یہ مدرسے میں اپنے ہی بچوں کو چاہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسی دعا کی, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم, انہی لوگوں میں سے رسول, یہ نہیں فرمایا ہندوستان میں رسول پیدا کر دیجیے اور جاپان میں, رسولا منہم. اسی سے معلوم ہوا کہ ہر عالم کو حق ہے کہ وہ یہی تو یہ دعا کر سکتا ہے کہ اللہ میری اولاد میں بڑے بڑے علماء پیدا فرما, جو میرے باغ, جو آپ نے باغ دیا ہے یہ دین کے باغ مدرسے, ان کو پانی آبیاری اور ان کا انتظام سنبھالیں. یتلو علیہم آیات ہی, امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یتلو میں جو تلاوت کا لفظ ہے, فرماتے ہیں کہ تلاوت کا لفظ نہ توریت کے لیے جائز, نہ انجیل کے لیے جائز, نہ زبور کے لیے جائز. جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں تلاوت کا استعمال صرف قرآن پاک کے لیے ہے, خاص ہے یہ, خاص ہے یہ کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کو عظمت دی کیونکہ یہ قیامت تک کے لیے ہے, وہ ختم ہونے والے چیزیں تھیں اور اس کی نبوت بھی ان کی ختم. آپ جو نبی ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, قیامت تک ان کی نبوت رہے گی تو ان کی کتاب بھی قیامت تک رہے گی. سرکاری ذمے اللہ تعالیٰ نے لے لیا کہ قیامت تک قرآن کی حفاظت میرے ذمے ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اے دنیا والوں سن لو کہ قرآن شریف کی حفاظت ہمارے ذمے ہے. لہذا جو لوگ حفظ قرآن کے مدرسے کھول رہے ہیں اور جو لوگ حفظ قرآن کے مدرسوں میں مدد کر رہے ہیں تعمیر کے لیے, اساتذہ کی تنخواہوں کے لیے یا ٹرانسپورٹ کے لیے, یا جو اپنے بچوں کو حافظ بنا رہے ہیں سب کے سب, اور جو بچے حفظ کر رہے ہیں سب کے سب, اساتذہ بھی محتمیم بھی, یہ اللہ تعالیٰ کی اسی سرکاری کام کی اس آیت کے نزول میں شامل ہیں. اس سرکاری کام میں کہ انا لہ الحافظون, اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک ہم نے نازل کیا, نحنو نزلنا, ہم نے نازل کیا, وانا, اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو یہ سب پورا عملہ اللہ تعالیٰ کے سرکاری کام میں شامل ہے. ان کو حقیر مت سمجھو, جو حافظ قرآن ہو جائے اس کی عزت کرو, حقیر مت سمجھو جو جمعرات کی روٹیاں کھائے گا. جمعرات کی روٹیاں وہی کھاتے ہیں جن میں اللہ نہیں ہوتا, مولا والا نہیں بنتا, گنڈے دار دنیا دار. ورنہ اگر صحیح معنوں میں اللہ والا حافظ قرآن ہوگا, انشاءاللہ میرے پوتے نے حفظ کیا میرے مدرسے سے, یونیورسٹی میں اس نے تراویح سنائی, ان لوگوں نے کئی ہزار روپیہ دیا. مجھ سے پوچھا دادا میں اس کو لے لوں, فرمایا بیٹا جائز نہیں, واپس کر دو, جا کر واپس کر دیا. اس کے بعد اللہ نے اس کو سعودیہ میں بلا لیا, ہر سال حج عمرہ کر رہا ہے اور ریالوں میں کھیل رہا ہے. ذرا سا ہمت کرو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سرکاری خزانے سے اس کو ملے گا. وہیں نہ دیکھا آپ نے مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا آفتاب عالم ان کے بیٹے ہیں مدینہ شریف میں, مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کہ میرے والد صاحب مولوی آفتاب عالم ان کے بیٹے ہیں, ہمارے شیخ ان کے پاس مجھے لے جاتے ہیں, انہوں نے بتایا کہ حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دو کرامت، ایک تو یہ کہ ان کی لاش ابھی تک محفوظ ہے، ہر چھ مہینے کے بعد حکومت سعودیہ نے دوسرا مردہ دفن کرنا چاہا تو ان کی جسم مبارک اور کفن بالکل صحیح تھا، اور جسم مبارک بالکل صحیح، پھر چھ مہینے کے بعد کھودا، پھر چھ مہینے کے بعد جب تین مرتبہ کھودا، ڈیڑھ سال ہو گئے، تب حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس کو سیل کر دو، یہ کوئی بہت بڑا ولی اللہ والے ہوتا ہے، مگر کیا کس عمل کا انعام تھا، عمل بھی سن لو۔ ان کے بیٹے نے بتایا کہ میرے ابا جان مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن بچوں کی طرف پیر نہیں کرتے تھے، فرماتے تھے کہ جب قرآن پاک کی طرف ہم پیر نہیں کر سکتے تو ان کے سینے میں قرآن پاک ہے، ہم ان بچوں کی طرف بھی پیر نہیں کریں گے۔ شاید اسی ادب کا انعام ملا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو مٹی کو حکم دے دیا کہ مت کھانا، یہ ہمارا خاص بندہ ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کی تلاوت خود ایک عبادت ہے، جو کہتا ہے کہ بغیر سمجھے جو پڑھتا ہے طوطے کی طرح، کوئی ثواب نہیں، یہ بددین ہے یا جاہل ہے، جو ہے بددین ہے یا جاہل ہے، کیونکہ تلاوت جو ہے بغیر معانی سمجھے ہوئی تلاوت بھی باعث ثواب ہے۔ اور دلیل کیسی عمدہ دی، واہ، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل کہ جس نے کہا الف لام، تیس نیکیاں مل گئیں اس کو، الف کے دس، لام کے دس، میم کے، کسی نے معنی سمجھا اس کا؟ جہاں بھی لکھا ہے وہاں لکھا ہے اللہ ہی اس کے معنی جانتا ہے۔ بتاؤ، جو لوگ کہتے ہیں بغیر معنی سمجھے کچھ فائدہ نہیں، ان کو الف لام میم کا یہ تیس نیکیاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان نبوت کے ساتھ بغاوت ہے اس کی یا نہیں، اس جاہل کی؟ یہ جہالت ہے، یہ سخت بغاوت ہے۔ اصل میں وہی لوگ ہیں جنہوں نے تربیت نہیں پائی اللہ والوں کی، اس لیے دماغ خراب ہو جاتا ہے چند حروف کی پڑھ لینے سے۔ بتاؤ، فرمان نبوت کے ساتھ بغاوت ہے یعنی؟ اس لیے ہمارے شیخ شاہ رب الحق صاحب دعوت برکاتہم فرماتے ہیں سب مدارس میں سکھا دو بچوں کو کہ وہ جب قرآن پاک کی تلاوت کے لیے جائیں، پہلے یہ ایک اپنے مجمع میں تین مرد کہیں قرآن پاک کی تلاوت کے تین آداب ہیں، قرآن پاک کے تین فائدے، اہم فائدے۔ نمبر ایک، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے ہر حرف پر دس نیکی ملتی ہے، سارے مدارس کو لوگ اس کو جاری کریں۔ نمبر دو، قرآن شریف کی تلاوت سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ نمبر تین، قرآن شریف کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ کی محبت عطا ہوتی ہے۔ اور تین اہم آداب، نمبر ایک، اس نیت سے تلاوت کرو کہ پالنے والے کا کلام ہے، محبت سے کرو اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی تلاوت کو، محبت سے تلاوت کرو کیونکہ پالنے والے کا کلام ہے، اور عظمت سے تلاوت کرو کیونکہ بہت بڑے مالک کا کلام ہے، اور اس نیت سے تلاوت کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میرا کلام پڑھ کر سناؤ، دیکھیں کیسا پڑھتے ہو، آہ کیا اس میں مزہ ہے کہ میرا کلام، اس نیت سے پڑھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ میرا کلام پڑھ کر مجھے سناؤ، دیکھیں تم کیسا پڑھتے ہو۔ اسی آیت سے تمام دنیا کے مکتب جو قرآن پاک کے مکتب ہیں، وہ اسی آیت کا نزول کا ظہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی جب آپ پر نازل ہوئی تو اس آیت سے، یتلو علیہم آیات کا، اس آیت سے دنیا بھر کے مکاتب اس آیت میں شامل ہیں کہ نبوت کے مقاصد میں سے تین مقصد ہے، قرآن پاک کی تلاوت یعنی مکتب کھولنا جگہ جگہ، اور قرآن پاک کی تلاوت اس طرح سے سکھائی جائے جیسے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے سکھایا۔ نمبر دو، جگہ جگہ دارالعلوم قائم کیا جائے تاکہ قرآن پاک کے معانی سمجھائے جائیں، یہ ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نمبر تین، ویزکیہم، اور ہمارے نبی قرآن پاک کی تعلیم، اس کے معانی، اس کے مفاہیم بھی بتاتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی حکمت بتاتے ہیں، اس سے تمام دارالعلوم اس آیت سے ثابت ہو گئے۔ جتنے دنیا میں دارالعلوم ہیں، جو کہتا ہے کہ دارالعلوم مدرسے بیکار، وہ احمق الذی ہے، انٹرنیشنل بین الاقوامی گدھے ہیں یہ لوگ، جو کسی مدارس دینیہ کو جو بیکار سمجھتے ہیں۔ سمجھ لو، قرآن پاک کی آیت سے میں ثابت کر رہا ہوں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے تین مقصد اس آیت سے اللہ تعالیٰ سارے عالم کو اطلاع فرما رہے ہیں کہ میرا پیغمبر جو جا رہا ہے، یہ تلاوت، یتلو علیہم آیاتک، تلاوت، لہذا قرآن پاک کے مکاتب اس کے اندر داخل ہے۔ دارالعلوم یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور دارالعلوم جو ہے تعلیم قرآن پاک کی تفسیریں جو پڑھا رہے ہیں اور حکمت جو پڑھا رہے ہیں، یہ سب دارالعلوم داخل ہیں اس آیت میں. ویزکیہم، اور خانقاہوں میں نفس کا تزکیہ، میرا نبی تزکیہ نفس کرتا ہے. یہ خانقاہوں میں تزکیہ جو ہو رہا ہے یہ نبوت کا کام ہے، ولیوں کا کام نہیں ہے. یہ ولیوں کا کام نہیں جو کہتے ہیں تو خانقاہوں میں ولیوں والا کام ہو رہا ہے، یہ نبیوں کا کام ہے. بتاؤ یوزکیہم ولی کی شان میں نازل ہوئی یا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی؟ یوزکیہم، اور ہمارا پیغمبر تزکیہ نفس کرتا ہے، کس کی شان میں نازل؟ لہذا مدارس کا قیام، مکتب جہاں قرآن پاک کی تلاوت سکھائی جاتی ہے، اور بڑے بڑے دارالعلوم جہاں قرآن پاک کے مفاہیم و معانی سکھائے جاتے ہیں، اور بڑی بڑی خانقاہیں جہاں سچے اللہ والے ہوں، سنت اور شریعت پر عمل کرنے والے، لٹیرو نہ ہوں، ڈاکو نہ ہوں، میڈین ڈالٹا نہ ہوں، درد بھرے دل سے اللہ کی محبت سکھا رہے ہوں، اور وہ بھی کسی کے تربیت یافتہ ہوں. یہ نہ ہو کہ خود بابا تو نہیں بنے، خود ان کا بابا نہیں اور خود بابا بننے کا شوق ہے، خود مربع نہیں بنے مربی بننے کا شوق ہے. اس لیے میرا عربی کا ایک جملہ یاد رکھو، لا تاخذوہ بابا من لا بابا لہو، جس کا اگلا کوئی بابا نہ ہو اس کو بابا مت بناؤ. پوچھو کہ آپ نے بھی، آپ کا بھی کوئی بابا کوئی مربی ہے، یا کتاب دیکھ کر مربی بن گئے ہو؟ تو یہ پیغمبرانہ تین مقصد آج الحمدللہ ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں، اور یہاں تک امریکہ میں، امریکہ میں میں نے دیکھا بفلو میں کہ 4-5 گرجا گھر خرید لیے گئے، اور وہاں مسجد اور تمام بہت بڑا مدرسہ قائم کر دیا. ڈاکٹر اسماعیل میمن جو ماں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، انہوں نے مجھے سب دکھایا. میں نے اور یہ بھی بتایا انہوں نے کہ جگہ جگہ چرچ بک رہے ہیں، گرجا گھر. تو میں نے کہا اکبر الہ آبادی نے کہا تھا گرجا گھر کو دیکھ کر، الہی خانے انگریز گرجا، الہی خانے انگریز گرجا، یہ گرجا گھر، یہ گرجا گھر، یہ گرجا. اور میں نے کہا یہ چرچ جس طرح بک رہے ہیں مسلمانوں کے ہاتھ اور مسجدوں میں تبدیل ہو رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی ایک زمانہ آئے گا اسی طرح اگر چرچ بکتے رہیں گے اور مسجدیں مدرسے بنتے رہیں گے تو ایک دن چرچوں کا چرچا ہی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور کوئی مسجد آج تک چرچ نہیں بنی، یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے. ساری دنیا کے عبادت خانے تبدیل ہو رہے ہیں مسجدوں میں مدرسوں میں، لیکن آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا. بس ابھی تفسیر باقی ہے، اب اگلے جمعے کو انشاءاللہ تعالی جو بھی اگلا جمعہ ملے بس دعا کرو اللہ تعالی زندگی میں برکت دے. تو آپ مقصد سمجھ گئے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے تین مقصد اللہ تعالی نے بیان فرمایا اس میں، مکاتب کا قائم کرنا، مدرس قرآن پاک کی تلاوت سکھائی جائے، اور دارالعلوم کھولنا جس سے کہ ان کو علوم، قرآن پاک کے علوم سکھائے جائیں، اور خانقاہیں بھی بنیں جہاں تزکیہ نفس سکھایا جائے، نفس کی اصلاح کی کرائی جائے. تینوں چیزوں کی، تینوں چیزیں پیغمبرانہ کام ہیں، تینوں چیزیں نبیوں والا کام ہیں، مگر اخلاص ہو، شریعت و سنت کے مطابق خانقاہ ہو، ورنہ پھر وہ خانقاہ نہیں ہے. اگر اس خانقاہ میں خالی حلوے مانڈے ہیں اور سنت اور شریعت نہیں سکھائی جاتی، پیر دنیا دار ہے، نظرانے اور حلوے مانڈے اڑاتا ہے اور سنت اور شریعت کے خلاف، اس خانقاہ کو خانقاہ کہنا جائز نہیں ہے. اس کا نام حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے رکھا ہے، اس خانقاہ کا نام کیا ہے؟ خواہ مخواہ. اور اس پیر کا، شاہ صاحب کا نام سیاہ صاحب ہے، سیاہ صاحب. اس لیے میرا شعر یاد رکھیے، خانقاہ اصلی کیا ہے؟ اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ، بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ. کیا کرو کہ اے خدا سلامتی اعضا اور سلامتی ایمان سے زندگی عطا فرما. بولو سلامت اعضا ہو گئے نا سر سے پیر تک. اے خدا ہم سب کو سلامتی اعضا اور سلامتی ایمان کے ساتھ حیات نصیب فرما، اور ہم سب کو سلامتی اعضا اور سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا، اور اتنا آسانی سے روح قبض فرما لے جیسے آٹا سے بال نکل جائے، تکلیف بھی نہ ہو. اللہ ہم سب کی روح کو آسانی سے نکالنا، اور فالج، لقوہ، گردے بیکار ہونا، کینسر، کسی قسم کی خطرناک بیماری سے بچانا، کی چرپائی پر پڑے پڑے دوسروں کے محتاج نہ بنانا ہے. ہمارے پیارے اللہ رب العالمین یا رب العالمین، ہم سب کو دنیا میں بھی عافیت سے رکھی، آخرت میں بھی عافیت سے رکھی، اور ہمارے شہر کو امن و عافیت کا شہر بنائیے، پورے پاکستان کو شہر امن و شہر امن کا ملک مملکت بنائیے، سارے عالم کے مسلمانوں کو، سارے عالم اسلام کے ممالک کو یا اللہ تعالیٰ امن و عافیت عطا فرما، اور اہل کفر کی کو اہل ایمان بنا دے، اگر مقدر نہ ہو تو ان کے شر سے بچا لے مسلمانوں کو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا ذا الجلال والاکرام، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.
آپ کا مرتبہ اس جہاں میں، آپ کا مرتبہ اس جہاں میں، جیسے خورشید ہو آسمان میں. آپ کا مرتبہ اس جہاں میں، جیسے خورشید ہو آسمان میں. دوستو یہ ہے شہر مدینہ، دوستو یہ ہے شہر مدینہ، جس سے اسلام پھیلا جہاں میں، جس سے اسلام پھیلا جہاں میں. دوستو یہ ہے شہر مدینہ، جس سے اسلام پھیلا جہاں میں. آپ کا مرتبہ اس جہاں میں، جیسے خورشید ہو آسمان میں. گر نسل اعلیٰ ہو زباں پر، گر نسل اعلیٰ ہو زباں پر، کیا اثر ہوگا آہو فغاں میں، کیا اثر ہوگا آہو فغاں میں. گر نسل اعلیٰ ہو زباں پر، کیا اثر ہوگا آہو فغاں میں. ورفانہ کا انعام یہ ہے، ورفانہ کا انعام یہ ہے، آپ کا ذکر ہے دو جہاں میں، آپ کا ذکر ہے دو جہاں میں. ورفانہ کا انعام یہ ہے، آپ کا ذکر ہے دو جہاں میں. شرط توحید کامل یہی ہے، شرط توحید کامل یہی ہے، عشق ہو آپ کا قلب و جان میں. شرط توحید کامل یہی ہے، عشق ہو آپ کا قلب و جان میں. آپ کا مرتبہ اس جہاں میں، جیسے خورشید ہو آسمان میں. کوئی سمجھے گا کیا غیر ممکن، کوئی سمجھے گا کیا غیر ممکن، آپ کا رتبہ دونوں جہاں میں، آپ کا رتبہ دونوں جہاں میں. کوئی سمجھے گا کیا غیر ممکن، آپ کا رتبہ دونوں جہاں میں. سبز گنبد پہ جس کی نظر ہو، سبز گنبد پہ جس کی نظر ہو، وہ بھلا جائے کس گلستاں میں، وہ بھلا جائے کس گلستاں میں, سبز گنبد پہ جس کی نظر ہو وہ بھلا جائے کس گلستاں میں, وہ بھلا جائے کس گلستاں میں. نام کیسا ہے پیارا محمد
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم,
نام کیسا ہے پیارا محمد جن کے صدقے میں ایمان ہے جامے, جن کے صدقے میں ایمان ہے جامے. نام کیسا ہے پیارا محمد جن کے صدقے میں ایمان ہے جامے, یہ ہے فیضان نور نبوت, یہ ہے فیضان نور نبوت جو ہے اسلام سارے جہاں میں, جو ہے اسلام سارے جہاں میں. کیا کہوں رفعت شان گنبد, کیا کہوں رفعت شان گنبد, کچھ نہیں دم ہے اختر زبان میں, کچھ نہیں دم ہے اختر زبان میں. کیا کہوں رفعت شان گنبد, کچھ نہیں دم ہے اختر زبان میں. آپ کا مرتبہ اس جہاں میں جیسے خورشید ہو آسمان.
جو کہا ہے وہی سنانا, اپنی طرف انہوں نے کچھ اشعار کہے ہیں تو اس کی فرمائش کی گئی ہے ان سے کہ آج وہ بہت دن ہوئے, بہت دن ہوئے سنے ہوئے, چھوٹے چھوٹے بچے ان کی وہ سنا دیتے ہیں ماشاءاللہ. کہاں ہیں بھائی وہ بچے ہیں محمود کا؟
جاؤں گا اپنے بابا کے پاس میں جاؤں گا, اس لیے خوشی ہے, اپنے بابا کے پاس میں جاؤں گا, اپنے دل کے حال سناؤں گا, اپنے بابا کے پاس میں جاؤں گا, اپنے بابا کے پاس میں جاؤں گا, اپنے دل کے حال سناؤں گا, اپنے بابا کے پاس میں جاؤں گا. میرے بابا ہیں اللہ والے, پیارے رسول کے ہیں مت والے, میرے بابا ہیں اللہ والے, پیارے رسول کے ہیں مت والے, میں بھی اللہ والا بن جاؤں گا, میں بھی اللہ والا بن جاؤں گا, اپنے بابا کے پاس میں جاؤں گا, اپنے دل کے حال سناؤں گا, اپنے بابا کے پاس میں جاؤں گا. دل چاہتا ہے بابا کے پاس رہوں, آل اطفال ہیں بھائی کیا کہوں, دل چاہتا ہے بابا کے پاس رہوں, آل اطفال ہیں بھائی کیا کہوں, ان کی نگری میں کٹیا بناؤں گا, ان کی نگری میں کٹیا بناؤں گا, اپنے بابا کے پاس میں جاؤں گا, اپنے دل کے حال سناؤں گا, اپنے بابا کے پاس میں جاؤں گا. بابا کے پاس کیف و سرور ہے, ان کے دل میں نور ہی نور ہے, بابا کے پاس کیف و سرور ہے, ان کے دل میں نور ہی نور ہے, اسی نور ہی سے راستے پا جاؤں گا, اسی نور ہی سے راستے پا جاؤں گا اپنے بابا کے پاس میں جاؤں گا اپنے دل کے حال سناؤں گا اپنے بابا کے پاس میں جاؤں گا. فرمان لگے کہ جائیے.
اور ہم سب کو تقوی والی زندگی نصیب فرمائے یا اللہ, ہم سب کو اپنے اولیاء خاص کی حیات نصیب فرما, نفس و شیطان کی غلامی سے نکال کر کے 100% اپنی فرما برداری کی زندگی ہم سب کو نصیب فرما. اللہ پاک اس خانقاہ کو قبول فرما, سارے عالم میں اس کے آہ و فغاں کو سارے عالم میں نشر کا انتظام غیب سے فرما, ہر قسم کی عافیتوں سے مالا مال فرما. بلا مصافحہ آپ حضرات تشریف لے جائیں.